الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. بہنیں بتاؤں گی نیچے. قابل احترام بھائیوں اور عزت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پچھلے سال کیا باتیں کہی تھیں آپ سے مجھے یاد نہیں رہی، اس لیے کہ سال بھر کے بعد عید آتی ہے اور ہر سال امام صاحب بتاتے ہیں کہ عید کی نماز کی نیت یہ ہے، سال بھر میں لوگ بھول جاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں مجھے کہ کیا باتیں کہیں. بہرحال آج بھی کچھ باتیں میں عرض کروں گا، سوچنے کی باتیں ہوں گی، قابل فکر باتیں ہوں گی. کل آپ لوگوں نے قرآن پاک کا ختم کیا ہوگا انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان، پاکستان، برز صغیر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہی ختم ہو فوراً شروع کر دو. چنانچہ ختم کے دن وہ ناس پر ختم نہیں کرتے بلکہ الف لام میم سے شروع کر کے عمر مفلحون تک پڑھتے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے امام صاحب نے کیا کیا، لیکن ہوتا یہی ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے رہنے کی چیز ہے، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. ایک بار ختم کر کے چھوڑ دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جو ہی ختم ہو پھر شروع کرو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. قرآن فلان کے وزن پر مصدر ہے اور مقرون کے معنی میں ہے، یعنی وہ کتاب جو بہت پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، پڑھی جاتی رہے. اور اس وقت دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جا رہی جتنا قرآن پڑھا جا رہا، الحمد للہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی. ہم ہندوستان پاکستان کے رہنے والے تو بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں قرآن کا، پڑھتے نہیں ہیں الگ بات ہے، لیکن احترام بہت کرتے ہیں. عرب والے پڑھتے زیادہ ہیں، احترام کم کرتے ہیں، درمیانی راہ ٹھیک ہوتی ہے. بہرحال یہ قرآن جو بہت پڑھا جا رہا ہے، بہت پڑھے جانے کے قابل ہے، اس کے بارے میں یہ ہمارے ان ملکوں میں یا مغرب میں، انگلینڈ، آسٹریلیا وغیرہ میں جو لوگ آئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، دانشور قسم کے، ان کے درمیان یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے. اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. غلط بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو سمجھ کے پڑھا جائے، ورنہ پڑھنا بیکار ہے، ایسی بات مشہور ہو گئی. مگر یہ غلط بات ہے، بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، اس کا مطلب مفہوم نہ بھی معلوم ہو، تب بھی اس کا پڑھنا ثواب کا کام ہے، برکت کا کام ہے، پڑھتے رہنا چاہیے اسے اور پڑھنا ہی چاہیے. اس لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر سپارہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور بچپن میں جب کچھ نہیں سمجھتا وہ تو ناظرہ قرآن ختم کرا دیتے ہیں. ناظرہ قرآن ختم کرا دیتے ہیں بچے کو. پھر یہ کہ یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ کے حافظ صاحب نے اس پورے رمضان میں پورا قرآن سنایا ہوگا، تو سننے والے سارے کے سارے کچھ سمجھ تو نہیں رہے تھے اسے. سارے علماء دین تو نہیں ہیں کہ بھائی عربی پر عبور ہو اور سب سمجھ رہے ہوں، لیکن آپ کے سننے والے یہ نمازی، ان میں سے کون سا نمازی ایسا تھا جس کا دل اس سے سن کر متاثر نہیں ہو رہا، روح متاثر ہو رہی تھی، ایک سکون مل رہا تھا، طبیعت میں ایک
مسرت پیدا ہو رہی تھی, یہ کیفیت تھی ہر ایک. اور کبھی کبھی جب وہ اچھی آواز سے دلبستگی سے پڑھتے تھے تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے, ایک کیفیت بھی طاری ہو جاتی تھی, آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے, یہ کیفیت بھی تھی. تو یہ قرآن کی برکت ہے, اس کے الفاظ کی برکت ہے. سیاستہ کی صحیح روایت ہے متفق علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ رات میں جب سوتے تھے تو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ یوں کر کے اس میں پھونکتے تھے, اور پھر سر سے لے کر پورے جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے انسان کا, مستطاع جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک وہ مر لیا کرتے تھے, اور آگے سے شروع کرتے تھے چہرے کی طرف سے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں معنی مفہوم کہاں ہے؟ اس میں تو الفاظ کی وہ برکت ہے کہ الفاظ پڑھے انہوں نے, اور اس الفاظ کی برکت اور رحمتیں لینے کے لیے اور اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم پر ملتے تھے. اس کے الفاظ میں برکت بھی ہے, فیض بھی ہے, رحمتیں بھی ہیں, سب کچھ اس میں موجود. چنانچہ سیاستہ کی ایک روایت اور ہے, اور یہ ترمذی سے غالباً صاحب مشکات نے لی ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب قرآن کے الفاظ دہراتا ہے, ایک حرف پر, ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی. اور پھر آپ نے فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ایک حرف ہے, لام الگ ایک حرف ہے, میم الگ ایک حرف ہے. الف پر 10 نیکیاں ملیں گی, لام پر 10 نیکیاں ملیں گی, میم پر 10 نیکیاں ملیں گی. اول تو اللہ کے رسول نے جو لفظ انتخاب کیا سمجھانے کے لیے, الف لام میم کا لفظ انتخاب کیا, تعلمون, یعلمون, خبیر, بصیر, یہ استخاب نہیں کیا. اس کا تو مفہوم ہے نا, الف لام میم حروف مقطعات میں سے اس کا کوئی مفہوم نہیں. اور پھر بھی اگر کوئی مفہوم سمجھنا چاہے کہ بھائی یہ الف لام میم کا پارا ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے الگ الگ حرف کر کے بتایا کہ الف پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی, لام پر بھی ملیں گی, میم پر بھی ملیں گی. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, بے سوچے سمجھے کرتا ہے, مفہوم نہیں جانتا ہے, وہ بھی اجر پاتا ہے, ثواب پاتا ہے. اس لیے آپ سے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو ہی بچے کی زبان کھلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں یہ رواج تھا, یہ دستور تھا, یہ انتظام تھا کہ جب بھی کسی بچے کی زبان کھلتی تھی وہ بولنا شروع کرتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اسے سورہ فرقان کی دوسری آیت یاد کرا دو. سورہ فرقان کی دوسری آیت جس میں توحید کا ذکر ہے, توحید کا بیان ہے, وہ آیت اسے یاد کرا دو. تو ظاہر ہے کہ اس عمر میں بچہ سمجھے گا کیا, وہ الفاظ ہے. پھر سیاستہ کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ماہر ہو, الماہر بالقرآن, قرآن کا جو شخص ماہر ہے, ما کرام برارا سفرتن کرام برارا, ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو کاتبین وحی ہیں وہاں کے, اور بڑے متبرک, پاکیزہ اور بہت مقدس وجود والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ شخص ہوگا, اس کا مرتبہ وہ ہوگا جو قرآن کی مہارت حاصل کر دے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا, اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کس کی زبان نہیں کھلتی, ہکلا ہے, ٹتلا ہے, وکانا یتتاتا فی القرآن, اور وہ قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, ایک ایک لفظ کو بار بار دہرا دہرا کے اٹک اٹک کے پورا کرتا ہے, فلہو اجران, تو فرمایا اس کے لیے تو دوگنا اجر ہے. ایک اجر اس بات کا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے, اور ایک اجر اس بات کا کہ وہ سخت محنت کر رہا ہے, محنت کے لیے پڑھ رہا ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی. پھر آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی حدیث ہے, کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا, اور وہ قرآن کھول کر بیٹھ جائے, انگلی پھیرتا رہے اور زبان چلاتا رہے, جو بھی اسے نکلتا ہو زبان سے, اس کو بھی تلاوت قرآن کا اجر ملے گا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہی بچہ آپ کا پڑھنے لکھنے کے لائق ہو تو ناظرہ قرآن اسے ضرور پڑھا دیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اسے ناظرہ قرآن, اور ہمارا رواج ہے اس کا, ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ, ایسا کرتے بھی ہیں, کرنا بھی چاہیے. اور وہ قرآن جو بچپن میں آپ نے پڑھا دیا, اگر بعد میں وہ کچھ پڑھ لکھ کے مصروف ہو گیا, کسی اور کام میں, کسی اور دھندے میں لگ گیا, لیکن یہ قرآن جو اس نے ناظرہ پڑھا ہے, اس کی تلاوت کبھی کبھی کرے گا تو اس کا امکان ہے کہ دین کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ, دین سے بے نیاز نہیں رہے گا وہ انشاءاللہ, دین کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ. ایک اور بات سوچیے, غور کیجئے, ایک دیہاتی آدمی آیا, کچھ نہیں جانتا بیچارہ, اور بڑی عقیدت سے قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے, اور اس کے ایک ایک حرف کو انگلی رکھ رکھ کے پڑھتا ہے, اس سے ادائیگی نہیں ہوتی, دیہاتی آدمی ہے مگر کوشش کرتا ہے پڑھنے کی. آپ غور کریں کیوں پڑھتا ہے وہ, کیا کبھی کسی انگریزی کتاب کو اس نیت سے پڑھا کہ سمجھے کچھ نہیں آدمی, اور لے کے بیٹھے بڑی عقیدت سے, سر ڈھک کے اور وضو کر کے بیٹھے اور مسجد میں وہ پڑھے, ایسا نہیں ہوتا. وہ اس یقین اور ایمان کی وجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام, یہ یقین اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام, اس کو پڑھنے کا مجھے اجر ثواب ملے گا, اس وجہ سے پڑھتا ہے. تو یہ قرآن جو آپ نے سنا ہے اس رمضان میں, بہت عظیم انعام ملا ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو, کہ آپ کو یہ پورا رمضان پورا قرآن سننے کا موقع ملا. میری بھی اس گفتگو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن آدمی سمجھے ہی نہیں اور بس ناظرہ پڑھتا رہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس ذہن کو صحیح کر رہا ہوں جو ذہن یہ کہتا ہے کہ صاحب پڑھو تو سمجھ کے پڑھو, ورنہ پڑھو ہی نہیں, ایسا نہیں, اس لیے ذہن صحیح ہونا چاہیے. اب رہا یہ کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی قرآن کے ساتھ, کہ دنیا کی ہر کتاب کو تو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو زندگی بھر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں, تو بڑی زیادتی ہوگی. اس لیے قرآن کو ناظرہ بھی پڑھیے, اور ناظرہ پڑھنے کے بعد موقع نکالیے, انتظام کیجئے اس کا, اہتمام کیجئے اس کا, کہ آپ اس کو مفہوم بھی سمجھیں, اس کا مطلب بھی سمجھیں, اس کے نکات بھی سمجھیں, اس کے احکام بھی سمجھیں, اس کی ہدایت بھی سمجھیں, اس سے فیض یاب بھی ہوں, اور اس کے مطابق زندگی بھی بنائیں, یہ ضروری ہے. سورہ صاد کی ایک آیت ہے, کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کی ہے, بڑی مبارک ہے, یہ برکت والی ہے, تاکہ اس کی آیتوں میں آپ لوگ غور خوض کریں, سمجھیں اسے, اس کی گہرائی میں اتریں. یہ ہر دور میں, ہر ملک میں, ہر جگہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں, انہیں زندگی صحیح گزارنے کا راستہ بتاتی, ڈھنگ بتاتی. وليتذكر اولو الالباب, اور اصحاب عقل جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, انہیں ہدایت ملتی ہے, فیض ملتا ہے. یہ قرآن سمجھنے کی کتاب بھی ہے, غور و فکر کی کتاب بھی ہے, بار بار پڑھنے کی کتاب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ رش کرتے ہیں, کسی کا مکان بہت اونچا دیکھا کہ بہت خوبصورت بنا, اس پر رش کر رہے ہیں کہ دیکھیے کیسا اچھا مکان بنایا, مجھے بھی ملے ایسا. کسی किसी के पास कार बहुत अच्छी है, किसी के पास दौलत है, किसी के पास शोहरत है, किसी के पास इख्तदार है, इन चीज़ों की तरफ लोग झुकते हैं, जाते हैं, हसद करते हैं, रश करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, रश करने की चीज़ें सिर्फ दो हैं, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, रश करने की चीज़, किसी से आगे बढ़ने की चीज़ सिर्फ दो हैं। एक ये है कि अल्लाह ताला ने किसी को कुरान का इल्म दिया हो और वो सुबह शाम कुरान में लगा हुआ हो, लोगों को पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो, बता रहा हो, कुरान से शगफ रख रहा हो और इसी के पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ। यकूम भी आना अल्लाह ने वाना नहा, रात को भी इसी काम में लगा हुआ, दिन को भी इसी काम में लगा हुआ है। ये हसद के रश के काबिल है ये इंसान, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, सोचो कि जितना का ये कर रहा है इससे ज़्यादा मैं करूँ। और दूसरे ये कि अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया हो, दौलत दी हो, वह युनफिकु आना अल्लैल व आना नहार, और वो अल्लाह की राह में दिन और रात खर्च कर रहा है, दिन और रात इस तरह खर्च कर रहा है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक साहब को अल्लाह के रसूल ने, उसने आके ये कहा, या रसूल अल्लाह मैं आ रहा था तो एक वादी में बहुत बकरियाँ थी, मालूम हुआ कि आपकी हैं वो, तो आपने फरमाया कि बंदे तुझे पसंद है वो क्या बकरियाँ? उसने कहा क्यों नहीं पसंद होंगी। कहा अल्लाह के रसूल ने, जा बंदे सब तुझे दे दी मैंने, सब तेरी हो गई। वही मान लाया और उसके बाद घर गया, अपने कबीले में गया और जाके कहा लोगों दौड़ो मोहम्मद की तरफ दौड़ो, इसलिए कि वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उन्हें अपने मुफलिस होने का खतरा ही नहीं, उन्हें ये फिक्र ही नहीं कि मैं मुफलिस हो जाऊंगा, इतना देते देने वाले हैं, ऐसे सखी हैं। तो फरमाया कि वो मालदार आदमी जो अल्लाह की राह में अपने मुफलिस होने का खतरा ही नहीं महसूस करता, बेहिसाब देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, ये बहुत खर्च करती थी अल्लाह की राह में। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो कहने लगे मुझसे सबसे पहले वो आकर मिलेगी जिसके हाथ लंबे हैं। तो अजवाज मुतहरात अपना हाथ नापने लगी, किसके हाथ लंबे हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे मतलब ये नहीं है, हाथ लंबे होने से मतलब सखावत है कि कौन ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने वाली है। चुनांचे सभी से सबसे पहले वही गई अल्लाह के रसूल से मिली। तो ये दूसरा रश के काबिल ये है। सियासत्ता ही की एक और रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शगलहुल कुरान, एक ऐसा बंदा है अल्लाह का जो कुरान में मशगूल है, शगफ है उसे कुरान से, इस कदर शगफ है कि सुबह भी वही पढ़ रहा है, शाम को भी वही पढ़ रहा है, किसी को समझा रहा है, किसी को बता रहा है, किसी को नाजरा पढ़ा रहा है, किसी को हिफ्ज़ पढ़ा रहा है, किसी को मतलब समझा रहा है, किसी को तफसीर समझा रहा है, कुरान ने उसे मशगूल कर रखा अपने अंदर। और उसके बाद फरमाया हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ये फरमाएं कि अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया, यकूल अल्लाह ताला क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। ऊँचे पाए की हदीस होती है। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता कि मेरा वो बंदा शब और रोज़ कुरान में लगा हुआ है, फुर्सत ही नहीं मिलती उसे, इतना मौका भी नहीं मिलता मुझसे दुआ मांग ले, इतना लगा हुआ है कुरान में, इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि कोई दुआ ही मांग ले मुझसे। ज़ाहिर है मुराद किसकी नहीं होती, कुछ ना कोई ज़रूरत तो हर एक की होती है। तो अल्लाह ने फरमाता है कि अगर वो कुरान पढ़ने पढ़ाने और समझाने में ऐसा मशगूल है कि उसे मुझसे दुआ करने का मौका भी नहीं मिलता, तो मैं उसे दुआ करने वालों से ज़्यादा अफजल दूंगा, बगैर मांगे दूंगा, वो नहीं मांग सकता फुर्सत नहीं तो इतना दूंगा मैं उसे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक बात पहुंचाई अल्लाह ताला की। इस कुरान का एक बड़ा फायदा आपको बताऊंगा, आज ज़हन में रखिए। हम फिका की किताबें पढ़ेंगे तो मसलकों में बटेंगे, ठीक है ना। हनफी मसलक पढ़ेंगे तो हनफी बन जाएंगे, शाफी मसलक पढ़ेंगे तो शाफी बन जाएंगे, फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। एक किताब ऐसी है इस रोए ज़मीन पर कि जिसे अगर हम पढ़ेंगे तो एक उम्मत बन जाएंगे, वह है कुरान पाक। कुरान पाक अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक उम्मत बनेगी, इसलिए कि यह अल्लाह की रस्सी है, एक सिरा अल्लाह के हाथ में एक बंदे के हाथ में है। इसलिए कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया वला तफर्रकू, कुरान की बुनियाद पर है उम्मत है मुस्लिमा, तुम सब एक हो जाओ, एक उम्मत बने जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। वला तफर्रकू, फिरका फिरका ना बनो, गिरोह गिरोह ना बनो, टोलियों में ना बढ़ो, इख्तलाफात में करो, एक उम्मत बन जाओ। तो कुरान की बरकत यह है कि ये एक उम्मत बनाती है, और हम सब आप सब इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, कोई ज़ुबान बोलते हों, किसी नस्ल से हों, किसी रूए ज़मीन में पैदा हुए हों, किसी रंग के हों, कोई भी हमारी नस्ल हो, कोई भी ज़ुबान हो, हम सब अगर कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक उम्मत है, उम्मत वाहिदा है, इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। और यही नहीं कि हम एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हैं, बल्कि और जितने पैगंबर गुजरे हैं वो भी मुसलमान थे, उनके पास भी यही दीन यही हिदायत थी, तमाम अंबिया का दीन एक था। तो हम तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अब तक जितने अंबिया आए सबकी उम्मतों के साथ हैं, और कभी अगर दुनिया में किसी एक उम्मत पर इत्तेफाक हुआ के सारे एक उम्मत बने तो वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा है, इसलिए कि हम सारे पैगंबरों को मानते हैं। कोई दुनिया में उम्मत ऐसी नहीं है जो सारे पैगंबरों को मानती है। यहूदी यहूदी क्यों रह गए? अगर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आते तो मुसलमान होते, यहूदी तो ना रहते। रहे इसलिए गए कि उन्होंने इनकार किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। ईसाई ईसाई क्यों रह गए? इसलिए कि उन्होंने इनकार किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारा हाल यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर मानते हैं, और कोई नबी ऐसा नहीं जिस पर हम ईमान न लाए। इसलिए ऐसा दौर आने वाला है, आएगा इंशाअल्लाह, कि सारी दुनिया मुत्तहिद होकर उम्मत मुस्लिमा बनेगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही हदीस में है, फरमाया है कि एक दौर आएगा मुसलमानों, एक दौर आएगा कि मेरा कलमा दुनिया के रूए ज़मीन के हर उस चप्पे पर पहुंच जाएगा जिस पर सूरज चमका, और कोई कच्चा कोई पक्का मकान कोई खेमा ऐसा नहीं रहेगा जहां मेरा कलमा नहीं पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ये दौर वही आ रहा है, पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पहुंच रहा है, और जितनी कुव्वत से पहुंच रहा है इतनी तो कुव्वत से लोग दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे इधर उभरे, उधर डूबे इधर उभरे, इंशाअल्लाह ताला इस उम्मत को अब कोई मिटाने वाला नहीं, ये उम्मत ख़त्म नहीं हो, ये क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह क़यामत तक वो काम अंजाम देती रहेगी, वो फरीज़ा अंजाम देती रहेगी जो अपने अपने अदवार में अपने अपने दौर में पैगम्बरों ने अंजाम दिया है। अब हमारे ज़िम्मे वो काम है इस दीन को इस कुरान को दुनिया तक हम पहुँचाने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में बहुत सी बातें हमें बताई, मौका नहीं है कि तफसील से मैं जाऊँ, सिर्फ एक बात और अर्ज करता हूँ। कुरान का क्या की बुनियादी इल्म जिस पर आप मजबूत जम जाएं تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. وہ ہے توحید. اس میں کبھی گڑبڑ نہ ہونے دیں, اس لیے کہ شرک کی معافی نہیں, ہر گناہ معاف ہو جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ شرک سے ہمیں محفوظ رکھے. پوچھا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا بل منذر, اے ابو منذر یہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے عبید بن کعب تھے, انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم, اللہ اور اللہ کے رسول والا جانتے ہیں. یہ ادب تھا, اور صحابہ کرام کا ادب یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے بولتے نہیں تھے, بڑھ بڑھ کے بتاتے نہیں تھے. ہمارے اس معاشرے کی طرح کے لوگ نہیں تھے. یہاں تو حال یہ ہوگا کہ اگر کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو ایک ادھر سے اٹھائے گا, ادھر کے سامنے میں بتاتا ہوں, ہوگا نا ایسا؟ آگے بڑھ بڑھ کے بتاتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی ابن کعب سے کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کیا ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے, یا کسی دوسرے صحابی نے کہا مجھے معلوم ہے. انہوں نے کہا اللہ اور رسول عالم, اللہ اور رسول کو بہت معلوم. وہ بتائیں گے کہ کوئی نئی بات شاید معلوم ہو جائے, جب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں تو کوئی بات ہوگی. اللہ کے رسول نے پھر پوچھا بھائی بتاؤ, یا ابو المنذر بتاؤ. ابو المنذر ان کی کنیت تھی کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے, سب سے عظیم آیت کون سی ہے. تو ابو المنذر نے کہا یا رسول اللہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, له ما فی السماوات وما فی الارض, آیت الکرسی, سب سے بڑی آیت, سب سے عظیم آیت. تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اے عبید ابو المنذر تجھے یہ علم مبارک ہو. واقعی یہ آیت سب سے بڑی, سب سے عظیم آیت, اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا, توحید کی سب سے بڑی آیت. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن سے جڑے تاکہ ایک امت بنے. دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ توحید کو سینوں میں مضبوط جمائیں, اس لیے کہ توحید کے بغیر کام نہیں چلتا. دو باتیں, تیسری بات ایک اور بتاتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اسی دنیا میں, اسی روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی, ہمیں ضرورت نہیں حدیثوں میں پڑھیں, حدیثوں میں ایسی حدیثیں بھی ہیں, ایسی بھی ہیں, ایسی بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, ایسی بھی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بلا شبہ قرآن اللہ کی کتاب, لیکن پہلے ہم حدیث پر ایمان لائے ہیں تب قرآن پر ایمان لائے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حدیث کہتے ہیں اس بات کو جو اللہ کے رسول نے کہی, اللہ کے رسول کی کہی بات کو حدیث کہتے ہیں نا, جو فرمایا آپ نے. وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی طرف سے لایا ہوں میں, اس کو مانا ہے تو قرآن مانا, قرآن پر ایمان جم جائے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول سے کٹ کر, رسول کی سنت سے کٹ کر, اور رسول کی احادیث سے کٹ کر, رسول کے اسوے سے کٹ کر, رسول کی سیرت سے کٹ کر ہم توحید پر عمل کر سکیں, قرآن پر عمل کر سکیں, اسلام پر عمل کر سکیں, توحید پر قائم رہ سکیں, ممکن نہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب ہدایت کی راہ قیامت تک کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, دل میں ان سے محبت رکھیں, شغف رکھیں ان سے, محبت سے بھی آگے کوئی لفظ ہو تو اسے استعمال کریں, ایسی محبت رکھیں ان سے. اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھ سے وہ ایسی محبت نہ کرے کہ اپنی اولاد سے زیادہ ہو, والدین سے زیادہ ہو, تمام دنیا والوں سے زیادہ ہو, جب تک مومن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول سے محبت ان کی سنت سے محبت، ان کے اسوے پر چلنے کی طلب، یہ جب تک نہیں پیدا ہوگی جب تک ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر سکیں۔ اس لیے کہ اسلام پر عمل کرانے والی چیز یہ عقلی فیصلے نہیں ہوتے بلکہ محبت و جذبہ ہوتا۔ محبت و جذبہ نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے عورتوں کو ناقصات عقل کہا ہے۔ کہا ہے عقل ناقص ہوتی ہے، یہ خوبی ہے ان کی، یہ ان کی خوبی ہے، وہ جذبات اور مامتا میں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ جاڑے کے موسم میں بچہ پیشاب کرتا ہے چارپائی پر، بستر پر، کیا کرتی ہیں وہ؟ جہاں بھیگی ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں چادر بچھا کر خود سو جاتی ہیں اور سوکھے میں بچے کو اس بٹھا دیتی ہیں۔ یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ جذبات کا کام ہے، یہ محبت کا کام ہے۔ اور جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، تعلق نہیں ہوگا، شغب نہیں ہوگا، وابستگی نہیں ہوگی، چل نہیں سکتے اس راستے۔ ورنہ عقل سے اگر سوچتے رہیں تو عقل تو پیچھے ڈال دے گی۔ خرد نے چھین لیے سارے حوصلے دل کے، خرد نے چھین لیے سارے حوصلے دل کے، جنوں کے سائے میں جب تک رہے سکون سے رہے۔ اور اقبال نے کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو یہ جو دوسری بات، آخری بات میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول سے تعلق، ان سے محبت، ان سے قربت، ان کے لیے جان فدا کرنے، قربان کرنے کی سگت، ہمت، یہ جب تک نہیں ہوگا آپ اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے، اسلام کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے محمد سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ مصطفیٰ برسا خیسرا کے دی ہموس، اگر بہو نہ رسیدی تمام پورا حبیس۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے تو پھر بھول اب رہ جاؤ۔ دین پر چلنا ہے، دین کی راہ اپنانا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، دین پر صحیح عمل کرنا ہے، اسلام پر قائم رہنا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ۔ قرآن نے کہا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے اور قرآن سے رشتہ جوڑیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیڑا پار لگائے گا انشاءاللہ۔ کوشش یہ کیجیے، دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کا کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مر کے نہ کہانی اور ہے، آخری وقت ہے، اب خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بیڑا پار۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، بیڑا پار ہے۔ اب کچھ کوئی اور منزل رہ نہیں گئی، کوئی اور تمنا رہ نہیں گئی، کوئی اور خواہش رہ نہیں گئی، ساری خواہشیں پوری ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے، جس حال میں بلا کہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک، کیا نام ہے آپ کا؟
شہاب نعمان۔
شہاب نعمان صاحب پاکستان سے ہیں غالباً؟ کہاں سے؟
ہندوستان سے۔
کہاں سے؟
علی گڑھ، بہار سے۔
ہاں بہار سے معلوم ہے۔
جی
سوال کیا ہے؟
ابھی بتاتا ہوں۔ سوال شہاب صاحب نے یہ کیا کہ وطن پرستی کا کیا مقام ہے؟ تو پرستی تو صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں، پرستش تو صرف اللہ کی ہم کر سکتے، کسی کی نہیں کر سکتے۔ حد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش بھی نہیں کرتے، ہم انہیں رسول مانتے ہیں، ان کی سنت کے مطابق اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور کسی کی پرستش۔ وطن سے لگاؤ اور محبت یہ الگ بات ہے۔ ठीक है ना, परस्तिश नहीं, वतन से मोहब्बत भी करेंगे, लगाव भी रखेंगे और वतन के लिए कुर्बानी भी देंगे, वतन की हिफाजत भी करेंगे, वो अमन अमान भी रखेंगे। मसलन अब आप यहाँ आए, आपकी नेशनलिटी कहाँ की है?
हिंदुस्तान की।
अभी हिंदुस्तान की है, तो आप हिंदुस्तान के लिए ये जहन में रखें कि हिंदुस्तान से मोहब्बत और ताल्लुक़ की बुनियाद ये है कि आप वहाँ लोगों को शिर्क से बाज रखने की और तौहीद पर लाने की कोशिश करें। ये हमदर्दी है उस मुल्क के साथ, खैरख्वाही है उस मुल्क की, भलाई चाहना है उस मुल्क का, जितनी कोशिश भी आप कर सकें। आप ये ना कहें कि मैं अकेला क्या करूँगा, अकेला चना क्या भाव छोड़ेगा, ये ना सोचें, बल्कि जो कोशिश, जो सलाहियत, जो कुव्वत है आपके अंदर, वो इसमें सर्फ करें और अल्लाह की तौहीद का कलमा वहाँ बुलंद करते रहें। ये खैरख्वाही है उस मुल्क की सबसे बड़ी। इनकी नेशनलिटी यहाँ की है, उनकी जिम्मेदारी यहाँ की आ गई कि यहाँ जो नेमत अल्लाह ने दी है, दौलत भी नेमत है, शोहरत भी नेमत है, इज्जत भी नेमत है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत तो दीन है, कुरान है। इस कुरान को पहुँचाने की और यहाँ के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, फिक्र करें और इन लोगों को सीधा रास्ता बताएं, जहन्नम की आग से बचाएं। ये भलाई है इस मुल्क के साथ।
मुझे पूछना था कि उलमा ने कोई कुरान के लिए ज़ाब्ता मुकर्रर किया है कि कम से कम कितना पढ़ा जाए, कितना पढ़ना चाहिए?
कितना पढ़ा जाए क्या मतलब?
कम से कम कोई तादाद या कुछ मुकर्रर करी है।
अच्छा, रोज़ाना कितना पढ़ा जाए?
जी,
ये है कि नबी सल्लल्लाहु एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन दिन से कम में ख़त्म मत करो।
ज़्यादा से ज़्यादा हो गया।
तीन दिन, लेकिन एक साथ बैठक में नहीं ना, मतलब सुबह पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, शाम।
हाँ हाँ, तीन दिन में जब जब मौका मिला पढ़ा, और काम भी तो करते रहेंगे ना, और अगर वजू टूट गया तो फिर वजू करना पड़ेगा, उसमें तो वक्फा लगेगा ना। तो जब जब मौका मिले पढ़ें। असल में कुरान से शगफ़ जिन लोगों को होता है वो पढ़ते रहते हैं, चलते फिरते ही पढ़ते रहते हैं। हमने भी पढ़ा है और हिफ्स किया था हमने, तो कई साल ऐसा भी रहा कि दिन में कुरान ख़त्म किया हमने, ऐसा भी रहा है। शगफ़ के ऊपर है बात, यानी मतलब ये है कि कुरान समझने की कोशिश भी करो, पढ़ने की कोशिश भी करो, समझने की कोशिश भी करो, और उसका अदब और लिहाज भी पास भी रखो। ये सब बातें हैं पेशन नज़र।
नहीं, लेकिन लोग
आप जी
लोग तीन दिन में तरावी के बाद कुरान ख़त्म करते हैं, इसमें बेअदबी बहुत होती है। मैंने खुद देखा है, लोग सजदे में जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। आई मीन
सही महाराज, देखिए बेअदबी ना करें, कोशिश तो यही करें, ठीक है ना। साइकिल चलाएं, गिरे नहीं, कोशिश यही करें, लेकिन इस डर से साइकिल ना चलाएं कि डर गिर जाएंगे, ये ठीक नहीं, ठीक है ना।
सही,
चलाएं साइकिल भी, गिरना तो पड़ेगा एक आध मरतबा, खतरा तो रहेगा, लेकिन पढ़ते भी रहें, कोशिश भी करते रहें। और अगर किसी को शगफ है कि वो तीन दिन में ख़त्म करना चाहता है, उसे भी रोके नहीं। हर बंदे की ज़ौक अलग अलग होता है, ठीक है ना। अलबत्ता अगर कहीं ममानियत आ गई है कि कोई काम, किसी काम का रसूलुल्लाह ने मना कर दिया, फिर ना करें, लेकिन इजाज़त अगर है, मबाह है, तो जो जैसा कर रहा है अपने ज़ौक के मुताबिक करने दीजिए। और ज़्यादा फिक्र दूसरे की करने के बजाय अपनी करें। हमारा मिजाज ये हो गया है इस वक्त, हमारा मिजाज ये हो गया है कि अगर टोपियाँ मिल जाएँ हमें दो चार, तो सर नापने की कोशिश दूसरों का करते हैं। हालांकि भाई हमें भी ज़रूरत है टोपी की। तो वो ना करें, अपनी फिक्र ज़्यादा करें। जिगर मुरादाबादी ने एक शेर कहा है, नोट कीजिए, बाहमा ज़ौक़े आ गई हाय रे पस्तीए बशर, बाहमा ज़ौक़े आ गई हाय रे पस्तीए बशर, सारे जहाँ का जायज़ा अपने जहाँ से बेखबर। हमारा हाल यही हो गया कि हम अपनी फिक्र बहुत कम करते हैं और दुनिया की फिक्र ज़्यादा करते हैं। हद ये है कि ओबामा का नाम कई मरतबा लेंगे कि उसका اس کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. ارے بھائی وہ اپنا نپٹے گا, تم اپنی فکر کرو تمہیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے افعال, اس میں ہم کسی کو شریک نہ کریں. سب کچھ اس کے اختیار میں, جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. اس کے اختیارات میں, اس کے افعال میں, اس کے کاموں میں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں. ٹھیک ہے نا, جس کام پہ جس کو لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان فرشتوں کو وہ کام کر رہے ہیں, لیکن آخر کار سب کچھ اختیار میں اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے سجدہ صرف اسی ہو, کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اس کی محبت پر کوئی محبت غالب نہیں آئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے. کیفیت یہ ہوگی ہماری کہ ہم سجدہ کریں, پرستش کے جذبات ہوں صرف اللہ, اور محبتیں بھی رکھیں گے وہ اللہ کی محبتوں کے تحت ہوں گے. جو اللہ جتنی محبت کی اجازت دی اتنی محبت. ٹھیک ہے نا, محبت میں رسول کو بھی اتنا نہیں بڑھائیں گے, عیسائیوں نے بڑھاتے بڑھاتے خدا بنا دیا, یہ نہیں کریں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں صاحب ہے نا عقیدہ یہ, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہم ہر نماز میں التحیات میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, گواہی کیا دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. رسول بعد میں ہے, پہلے بندے ہیں, انہیں بھی اللہ کی بندگی کرنی, انہوں نے بھی اللہ کی بندگی کی ہے. وہ رسول ہیں مگر رسول بعد میں ہے, پہلے بندے ہیں. عبدہ ورسول, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا عقیدہ ایک طرف تو وہ ہے, بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر, خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ کی الوہیت میں داخل نہیں ہے, اللہ اللہ ہے, یہ مخلوق ہیں, پیدا کیا اللہ نے, مگر پیدا کر کے مخلوق میں سب سے اونچا مرتبہ دیا. جی فرمائیے ابھی. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے نزدیک تو موزوں پر, یہ کاٹن کے ہوں یا لائلون کے ہوں یا گون کے ہوں یا کسی چیز کے ہوں, سب پر جائز ہے, میرا مسئلہ یہ ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو بتائے کہ صاحب جب چمڑے کے ہوں جب کریں مسا, تو اس سے بھی بحث نہ کریں, مان لیں اس کی بھی بات کوئی عزیز. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے وضو موزے ہوں تب مسا کرنا صحیح ہے, نائلون پر یا اس پر اس پر مسا کرنا صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا عالم ملے آپ کو یہ مسئلہ بتایا آپ کو اور آپ کو اس سے اطمینان بھی ہو رہا ہو تو آپ مان لیجئے اس کی بات. ٹھیک ہے نا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موزے ہم پہنے ہوئے اس پر بھی مسا کر سکتے. ٹھیک ہے, نہیں دعا کے لیے ضروری نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر لیں تو اچھا. البتہ کوئی قرآنی دعا پڑھنا چاہے ربنا آتنا فی الدنیا تو وہ ہر وقت وضو کرنا ضروری نہیں, اس کے لیے وہ تو بہت پریشانی ہو جائے گی آپ کی, اس میں تو پریشانی یہ ہوگی. آپ ہندوستان گئے کبھی, کہاں کے رہنے والے ہیں, کس جگہ سے؟ ہزارہ ایبت آباد کے, جن کو بولتے ہیں پشتو نظر جی, ماشاء اللہ پشتو بھی بولتے ہیں ان کو بھی بولتے ہیں. اچھا, تو آپ کبھی پاکستان اور ہندوستان جائیں اور مسجد کے سامنے سے کوئی نکل رہا ہو اور جماعت ہو رہی ہے اور آپ اسے بلائیں کہ آؤ نماز پڑھ لو, تو وہ جواب کہے گا میرے پاس ٹوپی نہیں, چلا جائے, ہے نا. تو ٹوپی کو اتنا ضروری نہ قرار دیں کہ نماز چلی جائے, اس لیے وضو کو اتنا ضروری نہ قرار دیں کہ دعا بھی نہ کر سکے آدمی. جو چیزیں جتنی ضرورت کی ہیں اتنا ہی ضرورت اس کو رکھیے, اس سے زیادہ کریں گے تو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے بعد مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول میں. ٹھیک ہے, اور ہوتے 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 یہاں تک آ جائیے ہمارے مرتبے تک, ہم بھی کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں, اس کو بھی مانیے ابھی تسلیم ہی. جی فرمائیے.
یہ کہاوت صحیح ہے کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت لیے بغیر,
اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہو رہا تو آئیے بات کر لیتے ہیں, میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک. تو قرآن سے بیعت ہو جائیے, حدیث سے بیعت ہو جائیے, عمل کرتے رہیے قرآن و حدیث پر, انشاءاللہ کافی. ٹھیک ہے,
مطلب
جی
مولانا لفظ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ہمارا خدا, اردو میں
مولا, مولا کے معنی ہماری ضرورت پوری کرنے والا, ہمارا آقا, ہمارا بڑا. تو ہر لفظ اس پورے معنی میں نہیں ہوتا ہے نا. اگر کسی شخص کو کہیں بڑا رحیم آدمی ہے بھائی, تو اس کے معنی وہ رحیم نہیں ہے جو اللہ کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ مولانا کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے, ایران ویران سے چلا ہوگا, جواد صاحب نے کوئی تحقیق کی ہو اس پر تو یہ بتائیں, میں نے تو تحقیق کی نہیں, یہیں سے چلا. ورنہ یہ کہ عرب میں تو نہیں بولتے, انڈیا میں تو بہرحال مولانا نہیں کہیں گے تو خفا ہو جائیں گے لوگ. جی میرے خیال میں چادر اگر چڑھا نہیں ہو تو کسی زندہ آدمی پہ چڑھائیے فائدہ تو ہوگا, قبر پہ چڑھانے سے کیا فائدہ ہو بےچارا اندر. ارے بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے تو آپ کہہ لیجیے کہ آتا ہے, کبھی اس مزار پہ پہنچ کے اگر آپ نے کہہ دیا تکا بوٹی ہو جائیں گے. بہرحال یہ قوم اور اس ملت میں گڑبڑیاں خرابیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں اور اصلاح بھی اس کی بڑی مشکل ہو گئی ہے, بڑی حکمت سے یہ کام کرنا پڑے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جا کے کہہ دیں کہ شرک ہے اور کچھ لوگ مان لیں آپ کی بات, بلکہ یہ ہے قرآن میں ہے نا کہ جب اللہ کا تنہا ذکر کرو توحید کا تو لوگوں کے منہ اتر جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب اولیاء کرام کی بزرگیاں بیان کرو تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں رکھا ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں اور ہر صفحے پر شرک سے منع کیا ہے, مگر اس کے نفس میں شرک کی طرف رغبت بھی رکھ دی اللہ نے, آزمایا ہے نا. تو ہر جگہ یہ کوشش کرتا ہے, شیطان بھی کوشش کرتا ہے, اور چاہے وہ شیطان بھی بڑا ذکی ہے نا, بڑا ذہین ہے, سمجھانے کی ایسی ایسی کوششیں کرتا ہے کہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے, بڑے بڑے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جو بڑے صاحب علم لوگ ہیں ان کی طرف جو شیطان لگایا جاتا ہے وہ بھی بڑا صاحب علم ہوتا ہے, وہ زیادہ ذہین لگاتے ہیں.
رمضان میں جس کا انتخاب ہوتا ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا, تو وہ صرف رمضان کی حد تک ہے یا اس کے بعد؟
بشرطے کہ وہ ارکان دین کا پابند ہو اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو, کبیرہ گناہوں سے پاک ہو. ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا مر جائے رمضان میں تو کام ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ایمان لانا ضروری, عمل صالح کرنا ضروری ہے, ارکان دین کی پابندی ضروری ہے, اس کے بعد اگر یہ ہو جائے تو امید کی جاتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے
مولا, سوری آپ بول رہا ہوں, یہ میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, تو میں یہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا تو اس کی آپ نے رجحان کیا تو یہ کہتے ہیں اجمیر شریف بھی اگر جائے تو وہاں میں بھی نہیں چڑھانی چاہیے. دیکھو میرے کا پوچھ رہے تھے.
دیکھیے اجمیر شریف کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص خانہ کعبہ میں تھا, حج کر کے گیا ہوا تھا, تو حرم پاک میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا یا کچھ اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا. آج کل وہ چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے نا کان میں لگا لیتے ہیں تو آواز آتی ہے, پوری دنیا سے آواز آتی ہے. تو پاکستان سے اس کے پاس فون آیا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. تو کہنے لگا میں تو کیا کروں, مجبور ہوں, یہاں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوں, تم دادا گنج پہ جاؤ وہاں دعا کرو. تو ہم لوگوں نے وہ اجمیر کو اللہ کے رسول سے بھی بڑھا دیا ہے, وہاں تو کوئی چادر نہیں چڑھاتا خانہ کعبہ میں. سوچیے
جی,
آپ کو نیند نہیں آ رہی ابھی؟ ٹھیک ہے. دیکھیے مسکین کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہیں اور وہ عام طور پر کسی سے مانگتا بھی نہ ہو, فقیروں کی طرح مانگتا بھی نہ ہو, لیکن ضرورتیں پوری نہ ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ بیچارہ بہت پریشانی ہے لیکن اسی سے ذکر بھی نہیں کرتا, اسے مسکین کہتے ہیں. اور پھر یہ ہمارے استاد تھے حدیث کے مولانا علی احمد صاحب, یہ شاگرد تھے براہ راست انور شاہ کاشمیری کے, اور ہندوستان میں حدیث کے سب سے بڑے عالم جو گزرے ہیں محدث, ان کا نام تھا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے شاگرد تھے مولانا علی احمد صاحب, ان سے میں نے پڑھا حدیث. تو وہ بیان کرتے تھے کہ بھائی مسکین کی تعریف تو لوگوں نے یہ کی ہے مگر یہ مدرسے کے جو مدرسین ہوتے ہیں نا تو 25 تاریخ کو یہ مسکین ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس, کھانے پینے کو تنخواہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل تو مسکین وہ ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو. ہاں صحیح, بہت اچھا سوال کیا انہوں نے, ہماری ضرورت کا دور کا سوال ہے. آج صبح بھی کسی نے سوال کیا تھا, فون پہ کیا تھا یا کیسے, کہ یہاں بچے جو پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں, یہاں کے ماحول میں جو اخلاق ان کا بن رہا ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں, آداب نہیں, یہ نہیں وہ نہیں وغیرہ وغیرہ, تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ انہیں نصیحت کریں گے بار بار تو انشاءاللہ وہ آپ سے زیادہ نصیحت آپ کو کرنے لگیں گے, اس لیے کہ انہیں نصیحت کرنا ہے. ہاں چھوٹے بڑے سے ہر ایک کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی جیسے کچھ ایسا جواب دو. البتہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنے برتاؤ سے ان کو متاثر ہونے کرنے کی کوشش کریں, ان کا دل اندر سے یہ کہے کہ میرا باپ بہترین مسلمان ہے, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی سے غلط بات نہیں کرتا, بڑوں کی عزت کرتا ہے. باپ کی ماں اگر موجود ہے تو وہ عزت کرے اسے, باپ کا استاد اگر موجود ہے تو وہ عزت کرے اسے, باپ کا کوئی اور بڑا بھائی موجود ہے تو اس کی عزت کرے, اور بچوں کو دکھائے کہ دیکھو بڑوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, چھوٹوں پر شفقت, بڑوں کے ساتھ اکرام کا برتاؤ, عزت احترام کا برتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے نوٹ کر لیجئے اور گر ہے زندگی کا, من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا, جو بڑوں کا اکرام نہ کر سکے, عزت نہ کر سکے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے وہ ہم میں سے نہیں. ہم وہ سوسائٹی ہیں جہاں بڑوں کی عزت کی جائے گی, احترام کیا جائے گا اور چھوٹوں پر شفقت اور نرمی کی جائے گی. تو یہ گر اگر ذہن میں رہے تو اس کے لیے اپنی زندگی سے اپنا عمل پیش کرنے کی کوشش کریں, یہ نہیں ہے کہ سنڈے سٹرڈے اسکول میں حوالے کر دیں ٹیچر کے خود جاب پر چلے جائیں, ظہر کی نماز میں پڑھ پہنچانے اسے آئیں, اور وہ کہیں بھائی ٹیچر سے کہیں کہ یہ نماز وماز تو پڑھتا نہیں ہے. اب وہ ٹیچر نے کہا بھائی آپ تو پڑھ لیجئے بھائی, مجھے تو جاب جانا ہے, انہوں نے میرا بچہ پڑھنے لگے. تو ایسا نہیں ہوگا, آپ پڑھیں گے تو وہ پڑھے گا, آپ جو کریں گے وہ کرے گا, آپ جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا. تو کردار سے متاثر کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں تھک گئے ہوں گے آپ. اچھا فرمائیے. جی جی فرمائیے. اب آپ اس ملک میں آ کے رہے ہیں جہاں ہائے ہے اور بائے ہے, اس کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ برے اثرات تو ہوں گے. لیکن ہمیں اللہ میاں نے اپنے منصوبے کے تحت یہاں بھیجا ہے, خود کوئی نہیں آ گیا, اللہ کے منصوبے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بھیجا ہے تو یہاں مشکلات تو ہیں, اور اگر کسی زندگی میں مشکلات نہ ہوں تو زندگی میں مزہ ہی نہیں. زندگی میں مزہ تو پیدا ہوتا ہے مشکلات سے نا, پریشانیاں ہوں مشکلات ہوں انہیں عبور کرے آدمی, ہمت سے کام لے, دور کرنے کی کوشش کرے. اور اگر ٹھنڈی ٹھنڈی سڑک پر چلنا چاہے تو وہ بیچارہ تو بے ہمت آدمی ہے, وہ کیا کرے گا. گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. تو مشکلات تو ہیں لیکن ان مشکلات پر قابو پانا ہے. اب آ بھی گئے ہیں, واپس جا بھی نہیں سکتے, اور جانے کو کون تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے. ہاں ڈالر ملے یا جو کچھ بھی ملے. بہرحال میں انگلینڈ میں تھا, وہاں لندن میں, تو تقریر کے بعد اسی طرح جو سوال آپ کر رہے ہیں, خان صاحب نے سوال کیا کہ صاحب یہ یہاں بڑی بے حیائی ہے اس ملک میں, اور بڑی بے شرمی ہے, اور اس میں چلے جائیں ہم لوگ کے رہیں. میں نے کہا نہیں رہی ہے یہیں آپ. تو کہنے کے بعد صاحب واہ خفا ہو گئے وہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہیں رہیے. ابھی آپ سے پہلے 3 سال پہلے میاں تو خیر محمد صاحب آئے تھے, بہت بڑے عالم ہیں وہ, جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں وہاں کے. ان سے ہم نے پوچھا تھا 3 سال پہلے, تو انہوں نے کہا فوراً چلے جائیے. میں نے کہا خان صاحب آپ تو گئے نہیں, جانا تو ہے نہیں آپ کو, خام خام منہ کے مزے کے لیے پوچھ رہے ہیں, جانا ہو تو چلے گئے. تو اب جانا تو کسی کو ہے نہیں, رہنا یہی ہے, بچوں کو بھی یہی پالنا ہے. اب یہاں کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, آپ کا نام بھول گیا, رحمت اللہ شریف صاحب. یہ رحمت اللہ شریف صاحب نے سوال کیا, اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ مشکلات نہ, یہاں ایک طرح کی مختلف قسم کی مشکلات ہیں, وہاں مختلف قسم کی مشکلات ہیں. لیکن جب یہاں آ گئے ہیں اور رہنا بھی یہی ہے, تو دو قسم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو حالات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں بھائی ایسے بن جاؤ, ان کا کوئی کارنامہ زندگی میں نہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ حالات کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان حالات کو یوں ہونا چاہیے, ان میں یہ تبدیلی آنا چاہیے. یہ ہمت جو لوگ رکھتے ہیں ان کا تاریخ میں کارنامہ. تو آپ ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش کیجیے کہ حالات تو ہیں, پریشانیاں تو ہیں, لیکن ان کو اپنی ذوق اور اپنی تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ بدلنے کی کوشش کریں گے. جتنی کوشش آپ نے کی ہے بدل بھی لیجیے, ایسا تو نہیں بدلے, تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں, فرق بھی آیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جب آئے تھے اس وقت جب یہ یہاں مسجد بن رہی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا, تو کسی صاحب نے پائے پکائے تھے, تو ہر آدمی حیران تھا کہ یہ پائے لایا کہاں سے بھائی, بہت پریشان تھا. اب اللہ کا شکر ہے ہر جگہ ملتے ہیں, پریشانی کوئی رہی نہیں, حالات بدلتے سرتے رہتے, تبدیلی آتی رہتی, کوشش کریں گے انشاءاللہ. سیراکیوز یونیورسٹی میں حلال میٹ پہنچایا جا رہا ہے حال میں, الحمدللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا انشاءاللہ. اور عید کی چھٹی بھی ہونے لگی نا,
اللہ کا شکر ہے, اور دھیرے دھیرے تبدیلی ہوگی حالات میں, آپ کوشش کریں گے, کرتے رہیں گے ان شاء اللہ. اچھا اب میرا خیال میں آپ دعا کر لیں, میں تھک گئے ہوں گے, اور اگر آپ نہ تھکے ہوں تو مجھ پر کرم کیجیے.